إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج آپ حضرات سے اس مجلس میں کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. اس دوران مجھے کئی سفر بھی پیش آئے، جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین کا سفر بھی شامل تھا. اس کے بعد کچھ طبیعت ذرا سست رہی اور علاج کے لیے بھی کہیں جانا پڑا، اس لیے مجلسیں نہیں ہو سکیں. لیکن اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ سب حضرات کے لیے دعا کی بھی توفیق ہوتی رہی. اب چونکہ رمضان المبارک سے پہلے یا آخری اتوار ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو خیال آیا کہ ایک مرتبہ جمع ہو جائیں. اور جیسے بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمارے اس اجتماع اور اس مجلس کا اصل مقصود اپنی اصلاح ہے، اور اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے، اور سب مل کر بیٹھ کر اللہ جل جلالہ کا کوئی ذکر کریں، دین کی کوئی بات کریں، تو اس کی برکات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو پہنچتی ہیں. ہر آدمی کی طلب کا معیار الگ ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے پر جب ساتھ بیٹھتے ہیں طالبین، طلب رکھنے والے، تو ایک دوسرے کے اوپر ایک اس طلب کا انعکاس ہوتا ہے، جو بتاتے خود بڑی برکت کی چیز ہے. اس لیے خیال آیا کہ رمضان المبارک سے پہلے کچھ تھوڑا سا مذاکرہ ایسا ہو جائے کہ جو مہینہ آنے والا ہے اللہ جل جلالہ اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق بخشیں، اور اس کے لیے تیاری کی بھی ابھی سے تیاری کی کوشش کی جائے. تو شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، آخری جو مجلس ہوئی تھی اس میں ایک دعا کی تشریح شروع کی تھی میں نے. ہم غور بھی کریں اور ارادہ بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے رمضان کا مہینہ ہم سے اچھی طرح گزروا دیں. وہ دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألوک صحتا فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق ونجاحا تتبعه فلاحا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اس دعا میں حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں مانگی. پہلے تو یہ مانگا کہ مجھے صحت دیجئے ایمان کے ساتھ، میں آپ سے صحت مانگتا ہوں ایمان کے ساتھ. یعنی اگر صحت ہو، تندرستی ہو، بیماری نہ ہو، قوت ہو، طاقت ہو، اعوذ باللہ، لیکن ایمان نہ ہو तो उसका सेहत का कोई फायदा नहीं। इसलिए सेहत ईमान के साथ मांगी। और जैसा मैंने उस वक्त अर्ज किया था कि अरबी जबान के लिहाज से होना तो यूं चाहिए था बज़ाहिर कि सेहतन मा ईमान, सेहत हो ईमान के साथ, लेकिन मांगा यह कि सेहतन फी ईमान। फी का लफ्ज अगरचे जब उसकी तरकीब वगैरह करेंगे या उसकी तशरीह करेंगे तो यही कहेंगे कि फी माना में मा के है कि ईमान के साथ, ईमान हो सेहत हो ईमान के साथ। लेकिन जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये दोनों में बड़ा फर्क है, मा में और फी में। जब साथ कहते हैं सेहतन फी ईमान तो मतलब कि सेहत भी है अलग, ईमान भी है अलग, दोनों साथ हैं। ये तो हुआ मा ईमान। और सेहतन फी ईमान के माना है दोनों यकजान हो जाएं, दोनों आपस में इस तरह घुल मिल जाएं कि यकजान हो जाएं। तो सेहतन मा ईमान नहीं फरमाया बल्कि सेहतन फी ईमान फरमाया कि सेहत ऐसी हो जो ईमान के साथ घुली मिली हो, किसी वक्त उससे जुदा ना हो। तो ये सेहत अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अता फरमाए, सेहतन फी ईमान। दूसरी चीज मांगी कि ईमानन फी हुस्न खुलुक, ईमान हो और वो घुला मिला हो हुस्न अखलाक के साथ। ईमान तो है अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा तैयबा पढ़ा हुआ है, ईमान भी है अल्लाह जल्ला जालू की तौहीद पर भी ईमान है, उसकी रसूल करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भी ईमान है, आखिरत पर भी ईमान है, लेकिन अखलाक अच्छे नहीं है। तो ईमान है लेकिन सुने अखलाक नहीं है, तो वो ईमान की तकमील में रुकावट बन जाता है। तो यहां पर भी फी का फरमाया ईमानन फी हुस्न खुलुक, ईमान हो और वो हुस्न अखलाक के साथ घुला मिला हो। अब हुस्न खुलुक बताते खुद एक बड़ी तफसील वाली चीज है, क्या है हुस्न अखलाक। बातिनी अखलाक, ज़ाहरी आमाल में वो झलकने वाले अखलाक, जैसे तवाज़ो है तो वो ज़ाहरी आमाल में भी झलके, इखलास है तो ज़ाहरी आमाल में भी झलके, ईसार है तो वो ज़ाहरी आमाल में भी झलके। तो एक मोमिन का मामला ये है कि वो हर एक के साथ हुस्न अखलाक से पेश आता है। इसकी भी सब तफसील पहले अर्ज कर चुका हूं। वह नजाहन तुतबिउहु फलाहा, और ऐसी कामयाबी अता फरमाइए मुझे जिसके बाद आप फलाह अता फरमा दें। और जैसा कि पहले भी अर्ज किया था कि नजाह के क्या माना है कामयाबी, और फलाह के क्या माना है कामयाबी, बज़ाहिर तो दोनों एक जैसी चीज है, लेकिन फरमाया कि कामयाबी हो फलाह, उसके नतीजे में मुझे फलाह हासिल हो। क्या माना कामयाबी, तो हर उस सूरत को कह सकते हैं कि आपकी ख्वाहिश थी, आपका एक इरादा था, आपकी एक कोशिश थी, उसमें आपको कामयाबी मिल गई। मिसाल के तौर पर आप चाहते थे कि फलां जगह मुझे मुलाजमत मिल जाए, तो कोशिश की उसके लिए मिल गई, लेकिन मिली ऐसी کہ صبح سے شام تک تکلیف رہتی ہے, حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس سے وہ نجاح تو ہے, کامیابی تو ہے لیکن فلاح نہیں. فلاح ایسی چیز ہے کہ جس کا کسی اور لفظ میں ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. جب میں انگریزی قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ کر رہا تھا تو بہت کوشش کی کہ اس لفظ کا کوئی صحیح مترادف مل جائے, ملا نہیں. کیونکہ جتنے بھی ترجمے کرو وہ نجاح کے ہوتے ہیں, سمجھے, فلاح کے نہیں ہوتے. فلاح وہ ہے کہ آدمی کو جو مقصود تھا وہ بھی حاصل ہو گیا اور اس کے نتیجے میں خوشحالی حاصل ہوئی. آپ چاہ رہے تھے کہ فلاں جگہ شادی ہو جائے تو ہو گئی, تو نجات ہو گئی. لیکن اگر وہاں دل نہ ملا, وہاں طبیعت نہ ملی, صبح شام لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو نجات تو ہے لیکن فلاح نہیں. تو اس لیے کیا کہ لفظ سکھائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نجاہن تتبعہ فلاح, ایسی مجھے کامیابی عطا فرمائیے جس کا انجام فلاح ہو, خوشحالی ہو, اس کا فائدہ حاصل ہو. تو یہ نجاہن وہ چاہے دنیا کے کاموں میں ہو, دین کے کاموں میں ہو, ایسی نجاح جس کا نتیجہ پھر فلاح کی صورت میں ظاہر ہو. تو یہ اتنا وسیع اور ہمہ گیر لفظ ہے کہ جس کا کوئی ہم احاطہ الفاظ میں نہیں کر سکتے. یہاں تک تو بات پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں, اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیزیں عطا فرما دے. لیکن آگے فرمایا وَرَحْمَتًا مِنْكَ وَعَافِيَةً, اے اللہ مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی دیجئے اور عافیت بھی عطا فرمائیے. رحمتم من کا, اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرمائیے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ آپ تو رحمان و رحیم ہیں, رحمت آپ کی صفت کمال ہے اور وہ صفت ہے کہ جس نے تمام کائنات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. تو اے اللہ مجھے اس صفت رحمت کا کوئی حصہ کروڑواں اربواں مجھے بھی عطا فرما دیجئے. رحمتم من کا, آپ اپنی طرف سے اپنی اس صفت کا کوئی حصہ مجھے بھی عطا فرما دیجئے. یعنی جس طرح آپ اپنی مخلوقات پر رحم فرماتے ہیں, جس طرح آپ پوری کائنات پر رحم فرماتے ہیں, اسی طرح میں بھی آپ کے بندوں کے ساتھ اور آپ کے مخلوقات کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنے والا بن جاؤں. رحمت امن کا, میں بھی, مجھے بھی اس بات کے مواقع حاصل ہوں کہ میں دوسروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کروں. باری تعالیٰ کو رحم کا برتاؤ بے حد محبوب ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والے پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ جو پہلے حسن خلق مانگا تھا, تو حسن خلق کا ایک مظاہرہ یہ ہو کہ میں آپ کی مخلوقات کے اوپر رحمت کرنے والا ہوں، انسانوں پر، جانوروں پر، مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر، غیر مسلموں پر بھی رحمت. کیا رحمت؟ کہ دل میں یہ آرزو ہو اور یہ دعا بھی ہو کہ اللہ ان کو جہنم سے نکال لیجیے، ان کو جہنم سے نکال لیجیے. تو کسی پر غصہ نہیں، کسی پر غصہ نہیں، اشتعال نہیں، بلکہ یہ رحمت کہ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو وہ کوتاہی ایسے ہے جیسے کہ کسی کو کوئی بیماری ہو گئی ہو غیر اختیاری، تو بیمار پر غصہ نہیں کیا جاتا، بیمار پر غصہ نہیں کیا جاتا، بیمار پر شفقت کی جاتی ہے، بیمار پر رحمت کی جاتی ہے. تو اگر کسی غلط کام میں کوئی مبتلا ہے تو اس کے لیے دل میں ہمدردی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکال دے اور جہنم کے بجائے اس کو جنت میں لے جائے. تو رحمتم منکا، تو ایک معنی یہ ہے رحمتم منکا. دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کا مورد بنا دیجئے، اپنی رحمت کا مورد بنائیے. کیوں کہ ہیں تو آپ رحمان و رحیم، لیکن بعض اوقات ہم اپنی کوتاہیوں سے، غلطیوں سے اپنے آپ کو غصے کا مستحق بنا لیتے ہیں، لیکن اے پروردگار آپ ہمیں اپنی رحمت ہی کا حصہ عطا فرمائیے، ناراضی کا نہ فرمائیے. تو رحمتم من کا وعافیہ، اور عافیت بھی عطا فرمائیے. یہ عافیت بھی ایسی چیز ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. صحت تو ہے، صحت، لیکن عافیت ایسی چیز ہے، اتنی جامع چیز ہے کہ اس میں دین و دنیا کی تمام خوشحالیاں اس میں آ جاتی ہیں. اسی لیے حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عافیت جو ہے وہ بڑی وسیع ترین چیز ہے، لہذا اللہ سے عافیت مانگا کرو. عافیت میں ہر برائی سے نجات، وہ عافیت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، یعنی میری یعنی جسمانی بیماری سے بھی میں محفوظ رہوں اور روحانی بیماریوں سے بھی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بھی مجھے عافیت فرمائیے. جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر ایک آدمی صحت مند ہے، قوت والا ہے، لیکن اللہ بچائے اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غافل اور بے پرواہ ہے، تو اس کو صحت تو حاصل ہے، عافیت حاصل نہیں. تو عافیت بہت ہی وسیع کلمہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اسے عافیت عطا فرمایا. پھر فرمایا وَمَغْفِرَةً مِنْكَ بَرِضْوَانًا، مغفرتم من کا برضوانا، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے مغفرت یعنی بخشش بھی عطا فرمائیے کہ میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اور اپنی رضامندی بھی عطا فرمائیے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر ہمارا انجام بہتر نہیں ہو سکتا. مغفرت تو یہ ہے کہ غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، معاف تو کر دیا، اپنی رحمت سے معاف کر دیا، اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیا، لیکن اس بندے سے دل نہیں کھلا، یعنی الحمد للہ میں کیا لفظ استعمال کرتا ہوں، لیکن اس بندے سے طبیعت خوش نہ ہوئی. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ اگر کسی شخص نے آپ کی حق تلفی کی ہو، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو ناگوار گزرا، آپ نے سے اس نے معافی مانگ لی کہ مجھے معاف کر دو، آپ نے معاف کر دیا، تو معافی کا کیا مطلب؟ معافی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے غلطی کی تھی اس کا کوئی بدلہ میں تم سے نہیں لوں گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ معنی ہے معافی کے. بعض لوگ بہت سخت غلطی میں مبتلا رہتے ہیں کہ معافی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب میں بالکل پاک صاف ہو گیا اور بالکل اب میرا جو ہے میرے اندر کوئی اب بات ایسی نہیں رہی جو ناراضی کی بات ہو. نہیں، حضرت تھانوی قدس صلی اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں کہ معافی کے معنی ہے ترک انتقام، کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، لیکن دل بھی کھل جائے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اسی طرح دوستی کا اور یاری کا اور بے تکلفی کا تعلق قائم ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ایک زخم لگا دیتا ہے اس کو، اور خاص طور سے زبان کے زخم بڑے سخت ہوتے ہیں. یعنی کسی نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس سے دل کلپ گیا، دل آزاری کا جملہ کہہ دیا، تو وہ جو دل پہ جا کے لگا وہ ایک زخم لگا دیا اس نے. وہ محض معافی مانگنے سے وہ زخم ختم نہیں ہوتا. جراحات السنان لہل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے زخم جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے. زبان اگر کسی شخص نے کوئی جملہ ایسا کہہ دیا کہ جو دل توڑنے والا ہے، وہ زخم تو لگ گیا. اب یہ تو تم کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اس زخم کو مٹانا، اس کو بھرنا یہ تمہارے اختیار میں نہیں. ایک آدمی اگر چاقو سے زخم لگا گیا، ٹھیک ہے، اب آ کے معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، آپ نے معاف کر دیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں تمہارے چاقو نہیں ماروں گا بدلہ لے کر، نہ تمہارے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹواؤں گا، نہ تمہارے ساتھ کوئی وہ برائی کا سلوک کروں گا. لیکن جو لگ گیا وہ تو لگ گیا نا، جو زخم لگ گیا وہ لگ گیا. اگر وہ ٹیسیں دے رہا ہے، اگر اس کے اندر اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو اس معافی سے نہیں مٹتی نا. تو جس طرح ظاہری زخم جو ہیں وہ محض معافی مانگ لینے سے ختم نہیں ہوتے، اسی طرح جو زبان کے زخم ہیں وہ معافی سے ختم نہیں ہوتے، وہ ان کا دکھ، ان کا درد، ان کی کسک چلتی رہتی ہے. کہاں سے دور ہوتی ہے؟ کہ آئندہ طرز عمل سے، کہ اس نے ایک مرتبہ تو مجھے زخم لگا گیا، لیکن اب اس کے بعد اس نے اپنا رویہ ایسا بنا لیا کہ اس رویے کے نتیجے میں وہ محبت کا، شفقت کا اور فداکاری کا یہ اس نے رویہ اپنا لیا، تو رفتہ رفتہ وہ زخم بھی مندمل ہو جائے گا. لیکن اگر آج ایک زخم لگایا، معافی مانگی، دوسرے دن دوسرا لگا دیا، پھر معافی مانگتا ہے، चल भाई, फिर मैं माफ कर दिया, तीसरे दिन तीसरा लगा दिया और फिर माफी मांगता है, तो माफ तो कर देंगे लेकिन वो जख्म तो नहीं मिटेगा जो दिल पर लग गया। वो कैसे मिटेगा कि उसके बाद वो उससे मोहब्बत का बर्ताव करे, उससे शफकत का बर्ताव करे, उससे मेहरबानी करे, उसके साथ एहसान करे, उसके साथ घुलना मिलना रखे, उसके काम आ जाए, तो फिर वो जो जख्म लगा था वो रफ्ता रफ्ता इस तर्ज अमल से मुंदमिल हो जाएगा। तो अगरचे अल्लाह तबारक व तआला इन्फ़िआलात से मुनज़्ज़ह है, यानी किसी बात से मुतासिर होने से मुनज़्ज़ह है, लेकिन बारी ताला की एक मग़फ़िरत है, एक रिजवान है। बारी ताला की मग़फ़िरत तो यह है कि आपने दरवाजा खोल रखा है मेरे मालिक ने कि जब भी चाहो मेरे पास आ जाओ, इस्तग़फ़ार कर लो, तौबा कर लो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अपनी रहमत से माफ कर दूंगा। दरवाजा खोला हुआ है चौपट मरते दम के तक के लिए। तो अगर मैं अपने किसी गुनाह की माफी मांगता हूं बारी ताला से, तो उनका वादा है कि मैं माफ कर दूंगा। और इस दर्जा दरवाजा खोला हुआ है कि फरमाया अकबल्लदीन अजाल فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله। कि जो से अगर कोई बेहयाई का काम भी हो जाए, अपनी जान पर जुल्म कर बैठे हैं, तो वो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की मगफरत मांगते हैं। और फिर कैसा खूबसूरत जुमला फरमाया कि मैं यगफिर الذنوب الا الله, अल्लाह के सिवा है कौन जो मगफरत करे, तो हम उसको माफ कर देते हैं। ये दरवाजा तो खोल रखा है, लेकिन आज मैंने एक गुनाह की माफी मांगी, अल्लाह ने माफ कर, कल को फिर वही कर रहा हूं, फिर भी माफ कर देंगे बारी ताला। तीसरी मरता फिर, अब आदमी किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए माफी मांगा जा रहा है, किए भी जा रहा है, तो वहां पर वहां वाले मुसर्रु अला मा फालू वहुम यालमू, जानते बूझते इसरार ना करें गुनाह के ऊपर। तो मगफरत तो हो गई माफी मांगने से, लेकिन बारी ताला राजी हो जाए, उनकी रजामंदी हासिल हो जाए, यह तर्ज अमल पर मबनी है। तो इसलिए रसूल करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीजों को साथ मांगा कि अल्लाह मगफरत भी चाहिए आपकी और रिजवान यानी बारी ताला की रजामंदी भी चाहिए, आप खुश भी हो जाए मुझसे। सिर्फ इतनी बात नहीं, अगर माफ कर दिया, माफ कर दिया, लेकिन जैसे मैं उर्दू में कह रहा हूँ, अल्लाह ताला के ज़ात के साथ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन दिल नहीं मिला उससे और उसके साथ बशाशत पैदा नहीं हुई, तो मग़फ़रत तो हो गई, रिज़वान ना मिला। बरिज़वान मिन अल्लाह अकबर, और अल्लाह ताला की तरफ से रजामंदी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह हम आपसे मगफरत भी मांगते हैं और मगफरत के साथ रिजवान भी मांगते हैं कि आपकी रजामंदी की हमारी जिंदगी जो है ऐसी हो जाए जिससे आप खुश हों, जिससे आप राजी हों। तो इसे दोनों चीजें अलग अलग करके मांगी, मगफरत मिन का बरिजवाना। तो भाई हम सब मोहताज हैं इन सब बातों के, हम रहमत के भी मोहताज, हम आफियत के भी मोहताज, हम मगफरत के भी मोहताज, हम बारी ताला की रजामंदी के भी मोहताज ہیں تو اتنی احتیاج ہماری, اتنی زیادہ حاجتیں ہیں کہ ان کی رحمت بھی چاہیے, ان کی طرف سے معافیت بھی, عافیت بھی چاہیے, صحت بھی چاہیے, ایمان بھی چاہیے, حسن اخلاق بھی چاہیے, کامیابی بھی چاہیے, فلاح بھی چاہیے, رحمت بھی چاہیے, عافیت بھی چاہیے, مغفرت بھی چاہیے, رضوان بھی چاہیے. اتنی ساری نعمتوں کے ہم محتاج ہیں باری تعالیٰ کی طرف سے, لیکن لگے ہوئے ہیں کس کام میں؟ چاہتے تو یہ سب کچھ ہے لیکن لگے کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک کی مصروفیات, صبح سے لے کر شام تک کی دوڑ دھوپ, سوچ بچار, وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ ان نعمتوں کی طرف جا رہی ہے یا دنیا کے کام دھندے میں جا رہی ہے؟ ساری امنگیں, آرزوئیں, دوڑ دھوپ, جد و جہد, عام طور سے الا ماشاء اللہ گھوم رہی ہے ساری دنیاوی مفادات کے گرد. وہ چاہے مال و دولت ہو, چاہے وہ جاہ و منصب ہو, یا شہرت اور مقبولیت ہو, ان کی خواہشات کے گرد ہماری دنیاوی زندگی گھوم رہی ہے. اور یہ جو صفات ہیں جو مانگی جا رہی ہیں, ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے جو ان کے حصول کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں؟ تو اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک نظام ایسا بنا دیا کہ اللہ میں نے تو ہمیں پیدا کیا, ہمیں ظالم بھی, ہمیں کہا جاہل بھی کہا, انہ کانا ظلوما جہولا. تو جانتے ہیں باری تعالیٰ ہماری حقیقت, یہ ظالم بھی ہے, یہ جاہل بھی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ غافل بھی ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ جلد باز بھی ہے, ہے نا. یہ سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بیان کر دیا, خود پیدا کیے انہوں نے. تو معلوم سے زیادہ کون جانے گا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. تو یہ سارے اوصاف تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ جو بندہ میں نے پیدا کیا ہے یہ عجیب غریب قسم کا ہے, یہ اس میں جو ہے قد افلح من الحمہ پجورہا و تقواہا, یہ میں نے ایسا کیا ہے, اس میں غفلت بھی ہے, اس میں وہ بھی ہے, اس میں جہالت بھی ہے, نادانی بھی ہے, اور یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا بھی ہے, سارا کچھ ہے. تو جب ہم اس کو چھوٹ دیں گے کہ جا بھائی تجھے کھانا بھی کمانا ہے, تجھے کھانا بھی کھانا ہے اور روزی بھی کمانی ہے, روزی کمانے کے لیے اس کو چھوٹ دے دی کہ تو تجارت تو کر سکتا ہے, زراعت تو کر سکتا ہے, ملازمت تو کر سکتا ہے, اچھے کھانے بھی کھانا تیرے لیے جائز ہے, سب کچھ اس کو چھوٹ دے دی, تو یہ غافل انسان, یہ جاہل انسان, یہ اسی میں الجھ کے رہ جائے گا. اور اس میں الجھ کر رہنے کی وجہ سے یہ وقتاً فوقتاً ہمارے قرب سے محروم ہوتا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کیا کہ ہم چل تو جو کچھ کس طرح گزار رہا ہے زندگی, لیکن کچھ ایام ہم ایسے تجھے ایسے دے دیتے ہیں کہ جس میں تو کھچ کے ہمارے پاس آ جائے. یہ جو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے, تو ادھر ادھر بھاگنے سے تجھے بچا کر کچھ دن ایسے دے دیتے ہیں, ایک مہینہ ایسا دے دیتے ہیں کہ جس میں تو اپنی ان دنیاوی مصروفیات سے اپنے آپ کو تھوڑا سا خالی کر کے ہمارے قریب آ جا, ہمارا قرب حاصل کر لے. اس لیے آ رہا ہے رمضان, اس لیے آ رہا ہے رمضان. بات صرف روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی نہیں ہے. بے شک جو فریضہ ہے وہ یہی ہے، صرف اتنا نہیں ہے. اس لیے آ رہا ہے کہ تم دنیا میں غرق ہو چکے ہو، اور اس غرق ہونے کی وجہ سے تمہاری مصروفیات اپنے پاس بلاتے ہیں، اور اس طرح بلاتے ہیں کہ تمہیں ہمارے قرب حاصل کرنے میں جو جو رکاوٹیں تھیں ان کو ہم یا دور کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. تمہیں شیطان بہکاتا تھا، چلو ہم نے اس زمانے میں اسے قید کر دیا. تو تمہارے گناہوں کے دو سبب تھے، ایک شیطان اور ایک تمہارا نفس، ان میں سے ایک کو ہم نے قید کر دیا. اب صرف ایک چیز باقی ہے، اس کے اوپر قابو پاؤ. شیطان سے تمہیں نجات دے دی. آپ کھلی آنکھوں دیکھتے ہو کہ رمضان کے مہینے میں گیا سے گیا انسان جو پانچ وقت کی نماز بھی مسجد میں آ کے نہیں پڑھتا، ترابی کی لمبی نماز میں کھڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا. جہاں رہا نفس، ارے اسی نفس کو کچلنے کے لیے تو تمہارے لیے روزہ فرض کیا. روزہ اس لیے فرض کیا کہ تمہارا دل چاہ رہا ہے کھانے کو پینے کو، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی تیار ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پی سکتے ہو، پیاس بجھا سکتے ہو. لیکن کوئی مسلمان، کیسے گیا انسان، وہ روزہ جب رکھ لیا تو کوئی اس کو لاکھ روپے بھی دے کہ توڑ دو، نہیں توڑے گا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ نفس کی خواہش کو کچلنے کی مشق کرائی جا رہی. تو تمہارے دو دشمن تھے، ایک شیطان ایک تمہارا نفس. شیطان کو تو ہم نے پکڑ کے قید کر دیا، لیکن نفس باقی ہے نا. اس نفس کو عادی بنانا ہے اس بات کا کہ ہر خواہش پر عمل نہیں کرنا ہے. صوم کے معنی ہی ہے، صوم کے معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ جل جلالہ کے حکم کے تابع ہو کر کھانے کی خواہش کو بھی کچلے، پینے کی خواہش کو بھی کچلے، نفسانی خواہشات کو بھی کچلے، سارا دن اس کام کے لیے تمہیں مشق کرائی جا رہی، ٹریننگ کورس سے گزارا جا رہا ہے. آدمی کو یہ سمجھ کر رکھنا چاہیے روزہ، یہ سوچ کر رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹریننگ کورس ہے جو جس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے. جس طرح ہم روزے کے اندر کچھ کھانے پینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اب ہم عملی زندگی میں بھی تو اور بھی تو چیزیں ہیں جو پہلے بھی حرام تھیں، جو پہلے بھی ناجائز تھیں، وہ رمضان کی قید نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو اسی طرح بچائیں جیسے کہ کھانے پینے سے بچاتے ہیں. تو اس طرح تمہیں نفس کی تربیت ہوگی، اور پورا مہینہ اس تربیت میں صرف ہوگا. تو اس کے لیے چاہیے کہ آدمی اس کا استقبال کرے رمضان کا اس طرح کہ اپنے نظام اوقات میں تھوڑی سی تبدیلی لائے. کچھ تبدیلی تو لازمی آنی ہی ہے، آخر رات میں اٹھنا ہی ہے پیٹ پوجا کے لیے، آخر رات میں تو اٹھنا ہی ہے. اور کچھ تبدیلی یہ کہ دن بھر کا کھانا پینا ختم. تو اور نظم اوقات میں بھی اس طرح تبدیلی لائیں کہ اس میں باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میرا قرب حاصل کرے. تو طاعات اور نوافل کا خصوصی اہتمام. جو عام دنوں کے اندر جو نوافل نہیں پڑھ سکتے وہ ان دنوں میں پڑھیں. عام دنوں میں تلاوت کا اگر کوئی معمول کم ہے تو اس زمانے میں تلاوت کا معمول بڑھائیں. اور ہمارے حضرت, میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ سے سنا اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی, حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ان سب بزرگوں کے استاد بھی ہیں, شیخ بھی ہیں, ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان مبارک میں جو تلاوت کا روزانہ کا معمول ہے وہ تو تقریباً اتنا ہی رکھتے تھے جیسے کہ عام دنوں میں ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں, دو پارے کرتے ہیں, تو وہ اسی طرح مجھے نہیں معلوم کتنے تھے لیکن بہرحال معمول اپنا. لیکن باقی وقت جو ہے وہ تدبر فی القرآن میں خرچ کرتے تھے, قرآن کریم کے تدبر میں. قرآن کہتا ہے افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, تو وہ اس میں خرچ کرتے تھے کہ اب خود بہت بڑے علامہ ایسے حافظ العصر لیکن تفسیر کی کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہیں, اور اس زمانے میں جو بات مطالعہ کرتے تھے تو انہی کے نوٹ جمع کیے تو وہ مشکلات القرآن کے نام سے چھپے ہوئے ہیں. تو بھائی ہر چاہے عالم ہو چاہے نہ ہو لیکن کچھ وقت اس کام کے لیے نکالیں کہ قرآن کریم کی اندر تدبر کسی تفسیر کے حوالے سے, کسی مستند تفسیر کے حوالے سے. تو یہ تین چیزوں کا اہتمام اگر کر لیا جائے, جو نوافل عام دنوں میں چاہے معمول نہ ہو ان دنوں میں ان کا اہتمام کریں. آدمی کو سحری کے وقت میں اٹھنا ہے, تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے اور تہجد کی نماز کم از کم رمضان کے اندر آخری شب میں ہو جائے, تلاوت کی مقدار بڑھ جائے, اور کچھ وقت قرآن کریم کے تدبر کے لیے کسی تفسیر کے مطالعے میں, مستند تفسیر کے مطالعے میں صرف کرے. حضرت والی صاحب تعالیٰ کی معرف القرآن الحمدللہ بہترین ہے اس کام کے لیے. تو غرض خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری, اس کا استقبال اس کام اس طرح کریں کہ اپنے نظم اوقات کو اس طرح متعین کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو, قرب اللہ میں اضافہ ہو ان اعمال کے ذریعے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد. www.darsquran.com